نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. معزز خواتین, سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے, جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے, اس کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ اس کے معنی بھی جانتے ہیں, اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے کم ہے, اور جس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہر دفعہ نئے نتائج سامنے آتے ہیں, ایمان کو ایک نئی طاقت اور قوت نصیب ہوتی. سورۃ الفاتحہ ہمیں بہت سے پیغام دیتی, جس میں شکر کا ذکر بھی ہے, اللہ کی رحمت کا بھی ہے, آخرت کی جواب دہی کی بات بھی ہے, اور پھر اخلاص کا کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں, توحید کا سبق بھی ہے. پھر سیدھے راستے کی دعا ہے, اور سیدھے راستے کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم, اور پھر جو راستہ سیدھا نہیں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ سبحانہ تعالی نے بہت کچھ پیدا کیا, لیکن ان میں سے, ان تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے, اس کی ایسی کریشن ہے کہ جس کی اور کوئی مثال نہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی, سمجھ دی, اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا جن کو انسان خود بھی پوری طرح بھی نہیں سمجھا. لیکن خاص طور پر انسان کو جو عقل دی گئی, سمجھ دی گئی, اس کے بنا پر اسے باقی تمام مخلوق پر ایک شرف حاصل ہے. لیکن اس عقل کی وجہ سے انسان کا امتحان بھی بہت بڑا ہے, اس کی آزمائش بھی ہے. اور وہ امتحان کیا ہے کہ اس کے رب نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس دنیا میں وہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں. وہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب لفظ عبادت سامنے آتا ہے تو عموماً ہمارے دل میں نماز, روزہ, حج, زکات کا تصور آتا ہے. اگر کوئی شخص نماز روزہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت عبادت گزار ہے, اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ نماز کی اہمیت. مثلا اگر کوئی صرف روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ عبادت گزار ہے. کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا رہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا عبادت گزار ہے. اسی طرح اگر کوئی حج وغیرہ کرے تو ہم عبادت گزار نہیں کہ عبادت گزار ہم اسی وقت کہتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں سے بھی خاص طور پر نماز عبادت کا ایک سمبل بن گئی، ضرور ہے وہ، یعنی نماز سب سے پہلی چیز ہے عبادات میں سے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں، صرف حج روزہ زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی کا ہر عمل اس کے لیے عبادت ہے، اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح طریقے پر یعنی سنت کے طریقے پر کیا گیا، خواہ وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، شادی بیاہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل عبادت ہے اگر وہ عمل اپنے طریقے میں درست ہے. لیکن وہ عمل عبادت کیسے بنتا ہے؟ وہ صرف اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت درست ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مطلب؟ کہ نیت نہ ہو تو عمل ہی نہیں ہوتا؟ نہیں، نیت کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں جو دل میں آتا کر لیتے ہیں. لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت عبادت بنے گا جب اس کے لیے نیت اچھی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار ضروریات ہیں. سب سے پہلے اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بھی ساتھ ہی اتار دیا ہوتا ہے. اس کو محبت چاہیے، یعنی صرف مادی ضروریات نہیں ہوتی اس کی، اس کی جذباتی ضروریات بھی ہوتی ہیں. پھر اس کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ اس کے کان میں آزان دو، اس کے سامنے اللہ کا نام لو. اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی، اس کو طہارت صفائی کی ضرورت ہوتی، جس کا انتظام اللہ نے ماں کے دل میں محبت رکھ کے کیا، انسانوں کے دل میں ہمدردی رکھ کے کیا، کہ وہ کام بھی انسان دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے جو اس کو انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. تو جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سی ضروریات لے کر آتا ہے، اور اس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا. وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سونے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. شادی اس کی ضرورت ہے، محبت اس کی ضرورت ہے، دوست اس کی ضرورت ہے، اور بھی بے شمار چیزیں. پھر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحت کی ضرورت ہوتی، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی. اب اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے بہت کچھ ایکسپلور کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. یہ کتاب ہے دوائے شافی، اس کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں. اور یہ کتاب اگرچہ اس کا معنی ہے کہ ایسی دوا جس سے شفا حاصل ہو، لیکن خصوصاً یہ دل کی بیماریوں یعنی انسان کے اخلاق اور نفس کی جو خرابیاں اور بیماریاں ہیں ان کے علاج میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو. گویا ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا، چیز اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اصل چیز تک پہنچتا نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. یعنی مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ لا علاج امراض ہیں، لا علاج کوئی چیز نہیں، سوائے موت کے ہر چیز کی اور ہو سکتی. پھر فرمایا جاننے والا اسے جانتا اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. اصل بات جاننے اور نہ جاننے کی ہے، کیونکہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شفا ہے نہیں، شفا موجود ہے. اب جب ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، بیماری کی تہ تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگتا ہے، اس کی جوانی اس کام میں کھپتی اور اس کا مال اس میں لگتا ہے، وہ اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر جا کر ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، نرس ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے آرام کا، سکون کا اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں اور بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. بے شمار راتیں جاگتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جن کو دل چاہ رہا تھا اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں جس مشن کے لیے وہ نکلے. اب یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہوگی کہ ان کا یہ سارا علم حاصل کرنا، ان کی یہ ساری محنت، ان کی یہ ساری قربانیاں آخرت میں کوئی بھی نتیجہ نہ پائے اور ان کا کوئی بھی اجر و ثواب نہ ہو، اور اس کام کو عبادت نہ کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے کا سارا کام 100% عبادت اور اجر کا باعث ہو سکتا ہے اگر اس کے پیچھے نیت درست ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی درستگی جو ہے، اچھی انٹینشن کا ہونا اور اچھی سوچ کا ہونا اور ہمدردی اور خیر خواہی کا ہونا اور مقصد کا بالکل واضح ہونا، یہ انسان کے عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا عمل بے روح ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ انتھک کام کر سکتا ہے. انسان صحیح معالج ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جس کو ہم سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں یعنی نماز، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. حالانکہ نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت. لیکن اگر نماز بھی درست نیت سے نہیں پڑھی گئی اور انسان اپنی نماز سے غافل ہے تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نمازوں کی طرف سے غافل ہیں. اور الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، انسانوں کی خاطر پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ویمنعون الماعون، اور دل ان کے اتنے چھوٹے ہیں کہ دوسرے کی چھوٹی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو ایک شخص اگر نمازی ہے لیکن ریاکار ہے، دکھاوے باز ہے، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ وہ کام کرنا جس سے انسان دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، دوسروں کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی کام کرنا جس کا اصل مقصد صرف اٹینشن حاصل کرنا ہو. جیسے اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ باتیں بھی اس لیے کریں گے کہ دوسرے متوجہ ہوں، وہ لباس بھی ایسا پہنیں گے کہ دوسروں کے دل میں جگہ بنے، وہ ایک ایک قدم اٹھائیں گے، ایک ایک ایکشن ان کا ہوگا، تو صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں، کہ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے یا کوئی ان کا مفاد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں بہت پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت نیک اور متقی مشہور ہو جائے، اور لوگ اس نماز کی وجہ سے اس کی قدر کریں، اور اس نماز کی وجہ سے اس کے ساتھ عقیدت رکھیں، تو اس کی یہ نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، نجات کا باعث نہیں. نجات دلانے والی نماز کون سی ہے؟ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، دب جانا، یعنی جس کے اندر عاجزی ہے اور فوکسڈ ہے. کس کی طرف توجہ ہے ساری؟ ادھر ادھر نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ کی طرف پوری توجہ ہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تب وہ نماز عبادت بنتی. اور اگر نماز اس وقت لمبی کر لی جائے جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لی جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک دم پورا طریقہ بدل جائے جب کسی کی نگاہ پڑے یا کسی کی موجودگی کا احساس ہو، اور اگر کوئی ہے نہیں تو پھر اپنے طریقے پر، تو ایسا شخص خدا سے تو نہیں ڈرتا، اس کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کچھ فائدہ اس کو نہ حاصل ہوگا کہ جس کے لیے پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. یہ تو پھر بندوں کی عبادت ہوگی، اگر بندوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر ایسی نماز کا بھی فائدہ نہیں. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، دین کا کرے یا دنیا کا کرے، اپنا ذاتی کام کرے یا بندوں کی خدمت کا کام کرے، معالج ہو، نرس ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی پیشے کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے، اگر اس کی نیت اچھی ہے اور اس کے کام کی کوالٹی اچھی ہے تو یہ کام اور طریقہ صحیح ہے، جیسا اس کو کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے، تو یہ کام اس کے لیے سراسر عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پیشے میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے یا اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس لیے کام کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ پھر وہ اس لیے نہیں کرے گا یا اس وقت نہیں کرے گا جب اس کا کوئی سینئر اسے دیکھ رہا ہو یا کوئی اس کو پوچھنے والا ہو یا کوئی اس پر اس کو اوارڈ دینے والا ہو۔ وہ اس وقت بھی کرے گا اور وہاں پر بھی کرے گا جب اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، چاہے وہ تنہائی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ اس وقت بھی مریض کی خدمت کرے گا جب وہ تھکا ہوا، جب وہ خود بھوکا ہو۔ جیسے ایک ماں جب اسے بچے سے محبت ہوتی تو وہ خود بھوکی رہ کر اس کو کھلاتی، خود اگر وہ بخار میں تب بھی رہی ہو تو بھی اگر بچہ روئے گا تو اپنے بخار کو بھول کر اس کو اٹھائے گی۔ اسے کوئی لیکچر نہیں دینا پڑتا، اسے کوئی نصیحت نہیں کرنی پڑتی، اسے کہنا نہیں پڑتا، اس کے اندر ایک الارم لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت کانشس ہوتی۔ وہ سو بھی رہی ہوتی تو وہ پوری طرح نہیں سوتی، اس کا ایک کان جاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ گیلا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ رو نہ رہا ہو، کہیں اس کا بچہ تکلیف میں نہ ہو۔ یہ سب کچھ بچے کی محبت میں آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، کہ ہم جب کوئی کام اس کی محبت میں کریں تو اس وقت بھی اس کام کی کوالٹی کم از کم اتنی تو ہو جتنی ایک ماں کے اندر بچے کا کام کرتے وقت ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ سے محبت تو ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ کی محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا طرز عمل، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، غور کریں، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ہمارے سامنے اگر ہمارے بچے کا ذکر چھڑ جائے تو ہم کتنا بولتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں انتھک۔ بعض وقت فون پہ بات کر رہے تھے اور ہمیں پتا ہوتا بل آئے گا، لیکن کیا ہوا، اپنے محبوب کا تذکرہ چھڑ گیا، بچے کا ذکر ہو گیا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب بل بھول جاتے ہیں، بات کیے چلے جاتے ہیں، کیے چلے جاتے ہیں، چاہے اس سے کرنی یا اس کے بارے میں کرنی۔ اسی کو معیار رکھ کے دیکھیے کہ جب کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی، تو واقعی پھر اس وقت بھی ہم اسی طرح بات کرتے ہیں اور بات کیے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا دل کسی وقت ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ اور بھی تھا میرے دل میں اللہ کے بارے میں کہنے کو، یا اس کی نشانیاں، یا اس کی قدرت، یا اس کی عظمت، یا اس کی محبت، یا اس کا رحم و کرم، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے۔ ایک ایک چیز معجزہ۔ انسانی جسم کے اندر ایک سیل جس نیکڈ آئے سے نظر بھی نہیں آتا، وہ بھی ایک میریکل ہے، وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، کسی ایک گیلیکسی کے بارے میں دیکھیں، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں دیکھیں، سمندر کی گہرائیوں میں دیکھیں، آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھیں، ہر چیز ایک میریکل ہے اور انسان کو حیران کر دینے والی۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرنے کو ہوتی، گویا کوئی نہایت بوریت والا موضوع چھڑ گیا۔ پھر محبت کیسی ہے؟ یہ کس محبت کا نام، یہ کون سی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تو یہ اجنبیت نہ ہوتی کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کو بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا ذاتی کوئی نقصان ہو، ہمارے کسی مفاد پہ ٹھیس لگ جائے، ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، تو ہمارے اندر کیا کیفیت ہوتی، ہمارے اندر کیسے کیسے ابال آتے ہیں، کیسا غصہ ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی، اور پھر ہمارا دفاعی نظام کیسے حرکت میں آتا ہے، زبان کیسے چلتی، اور صرف زبان نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ اور ہاتھ نہیں گولیاں بھی چلنے لگتی. لیکن جب اللہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، دین کے خلاف کوئی بات ہوتی، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے، تو اس وقت ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اگر ہمارا بچہ ہماری بات نہ مانے تو ہمیں غصہ آتا نا، بہت غصہ آتا. کتنی بھی ہم اس سے محبت کریں لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہماری بات نہ مانے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی، بچے پیرنٹس سے اور پیرنٹس بچوں سے نالاں رہتے ہیں. بات کیا ہے؟ بات نہیں مانتے ہماری. لیکن جب کوئی اللہ کی بات نہ مان رہا ہو، اپنے ہی بچے کو لے لے، اگر وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، کیا اس وقت بھی ہمیں ایسی تکلیف ہوتی جیسے اپنی نافرمانی پہ ہوتی؟ اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہمارے اندر ایک غصہ ہے. اس نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، کیا فرق پڑتا، پڑھ لیں گے کبھی. یہ ہمارے دوہرے معیار کیوں ہیں؟ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی، اور جب انسان واقعی محبت میں کام کرتا ہے اور کسی کی خاطر کام کرتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے اور اس کو کیا مل رہا ہے، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کی سیٹسفیکشن. اور وہ سیٹسفیکشن کس سے آتی، کب آتی، دل میں حقیقی اطمینان کب ہوتا ہے، سکون کب ہوتا ہے، خوشی کب ہوتی، ٹھنڈک کب ہوتی؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے لیے اس نے کام کیا تھا اس نے دیکھ لیا اور وہ راضی ہو گیا. جب اس کی یاد دل میں ہوتی، اس کا خیال دل میں ہوتا، جب اس کے لیے کام ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس بات پہ بے چین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے کہ کسی نے اسے اکنالج نہیں کیا، کسی انسان نے اس کی تعریف نہیں کی، وہ پھر اس کے لیے کمپلینٹس نہیں کرتے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس کے لیے کیا وہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا معیار دے دیا کہ میرے لیے کرو، جو کچھ کرو میرے لیے کرو، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اور وہ انتہائی قدردان ہے. اس لیے ہم سب جس شعبے میں ہوں، جہاں بھی کام کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، اس میں اپنی نیت کو خالص کر لیں. بحیثیت مسلمان میں جو بھی کر رہی ہوں، میں یہ یقین رکھتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں کہ میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مجھے اسی سے بدلہ چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے زندگی میں، آپ کو کبھی انسانوں کی ناقدری کا شکوہ نہیں ہوگا کہ انسانوں نے قدر نہیں کی. اور پھر آپ اس کام کو کام سمجھ کے کریں گے، جاب سمجھ کے نہیں، کیونکہ کام اور جاب دونوں میں فرق ہوتا ہے. جاب کے تو کچھ آورز ہوتے ہیں، مخصوص آورز، وہ گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے چند ایک قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے حاضری لگوانی ہوتی، لگا بندھا ایک روبوٹ کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جو کام ہوتا ہے، جس کو انسان اپنا کام سمجھ کے کرتا ہے، جیسے آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں اپنا، تو اس میں ہمارا پورا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں ہم گھنٹے نہیں گنتے کہ ہم نے کتنے گھنٹے گھر میں کام کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہوا تو کیسے ہوا، اور پھر یہ کہ جس وقت بھی وہ سامنے آیا ہم اسی وقت کرنے کو تیار ہو جاتے. مثلا اگر رات کو سوتے وقت بارش شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے آپ کا چھت ٹپکنے لگا، تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس وقت تو میرے سونے کا ٹائم ہے، یہ میرے ڈیوٹی آورز نہیں ہے، کام کا وقت نہیں ہے، جب میں صبح اٹھوں گا تو پھر چھت دیکھ لوں گا.
نہیں. آپ آڈ آورز میں بھی اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ خطرناک ہے, اور پھر اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے کام کو کام سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, مجھے صلاحیت دی ہے, اور اگر دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کوئی درد میں ہے, تکلیف میں ہے, ضرورت مند ہے, محتاج ہے میرا, تو مجھے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, مجھے اپنے اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور صرف اس وقت نہیں جب اس کے عوض میں کچھ دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ ملے, اس وقت بھی جب کچھ مل رہا ہو, کیونکہ وہ انسان کی ایک ضرورت ہے, اور اس وقت بھی جب اسے کسی سے کچھ نہ بھی مل رہا. بعض وقت ایسے مریض سامنے آ جاتے ہیں جو انتہائی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن اپنا علاج کرانے کے قابل نہیں ہوتے, ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں کہ جو وہ اپنے تکلیف دور کرنے کے لیے خرچ کر سکے. یہ وقت ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اب کریں تو کریں کیا, کیا اپنے اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچائیں یا ہاتھ کھینچ لیں. جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہوگا, اللہ سے جزا پانے کے لیے, تو وہ اپنی حت الوسائے, حت الامکان, جو بھی اس کے اندر قدرت طاقت ہے, اس کے مطابق وہ ضرور آگے بڑھے گا. پھر اسی طرح صرف مریض دیکھنے کی حد تک نہیں ہے بات, مریض کو جو دوا ریکمنڈ کی جا رہی, کیا وہ اس لیے ریکمنڈ کی جا رہی ہے کہ اس کے ریکمنڈ کرنے پر مجھے کوئی مادی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کمپنیاں ہمیں مختلف طرح کے بینیفٹس دیتی اگر ان کی دوائیں آگے دی جائیں, حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں منع کرتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز مریض کی جیب پر بوجھ ہے, یا یہ کہ یہ دوا درست نہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یا اس کو کھا کر مریض کو نقصان ہوگا فائدے کی بجائے. لیکن ہم کیوں اسے ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو سلا کر؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اس پر ہماری دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے گا. کیا ایسا عمل عبادت ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں, کیونکہ عبادت کے لیے تو شرط ہے کہ نیت درست ہو, اور ہماری یہاں نیت ہی تو خراب ہو گئی. اور وہ خرابی کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس سے کچھ دنیا کا فائدہ ہو جائے, نیت یہ نہیں کہ جس انسان کے لیے کر رہے ہیں اس کو کچھ فائدہ ہو, نیت یہ نہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی جزا ملے. تو جب انسان اس طریقے پر کام کرتا ہے تو بظاہر اس کا کام ٹھیک بھی ہو, وہ کسی قانون کی زد میں نہ آئے, کوئی اس کو پکڑنے والا نہ ہو, کوئی اس کو سزا دینے والا نہ ہو, کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو, وہ خود مختار ہو, پوری اتھارٹی رکھتا ہو, کہیں پر بھی کوئی اس کے اس عمل کو جرم نہ کہہ سکتا ہو, اسے اس کو کوئی ٹریس نہ کر سکتا ہو, پھر بھی وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے. لہذا اس کا ایسے وقت میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر صحیح فیصلہ کرنا, یہی سراسر اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے وقت کچھ بھی نیت نہیں کرتے, بس اس لیے کرتے ہیں کہ کام ہے. صبح اٹھتے ہیں, ایک روٹین میں تیار ہوتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جاب پہ جا رہے ہیں. جاب پہ جاتے ہیں, آپ مشین کی طرح کام شروع کر دیتے ہیں, اور اس کام میں کوئی روح نہیں ہوتی, کوئی نیت نہیں ہوتی, کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی, بس ایک لگی بندی روٹین میں کام ہو رہا ہے. ایسا کام انسان کو تھکا دیتا ہے, انسان اس کام کو انجوائے نہیں کرتا, وہ صرف گھڑی دیکھتا رہتا ہے پھر کہ کب چھٹی کا وقت ہوگا, وہ کیلنڈر دیکھتا رہتا ہے کہ کب کب چھٹیاں ہوں گی, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہی عمل باعث اجر ہے جس کے پیچھے ایک نیت ہو. حدیث میں آتا ہے کسی عمل پر اجر نہیں ملتا جب تک اس میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو, اور نہ ہی کوئی عمل اچھی نیت کے بغیر قبول ہوتا ہے, یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اب شعوری طور پر ایک نیت کرنا انسان کو اندر سے انرجائز کر دیتا ہے کہ میں کیوں کہیں پر کیوں جا رہا ہوں, کوئی کام کیوں کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر کر رہا ہوں, کون ہے اللہ, کیا تعلق ہے اس سے میرا, کیا واقعی وہ دیکھ رہا ہے, میں جزا دے گا، لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی جزا نہیں ملی، میں تو کب سے کام کر رہا ہوں لیکن میری تو کام کی کوئی قدردانی نہیں ہوئی. نہیں، اس کا یہ یقین کہ وہ مالک یوم الدین ہے، سورۃ فاتحہ میں نے شروع میں پڑھی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن سب کو بدلہ ملے گا، وہ اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سٹیڈفاسٹ رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے. انسان ہونے کے ناطے انسان کے مزاج کے اندر اوپر نیچے تبدیلی کچھ نہ کچھ آتی رہتی، لیکن ایسا انسان کبھی اپنے پیشے سے تھکتا نہیں، کبھی اپنے کام سے اکتاتا نہیں، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کی محبت اس کے دل میں. اور آپ دیکھیے کہ اس محبت کے باہر ایمان مکمل نہیں. اگر یہ محبت نہیں تو اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کے لیے ایک محرک بن جاتی. اور جب بھی انسان بیمار ہوتے ہوئے بھی، تھکے ہوئے بھی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی، انسان پھر اس کام کو خوشی سے کرتا ہے اور کر کے کسی پر احسان بھی نہیں جتاتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام کے لیے جہاد کرے، شہرت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آدمی نے دریافت کیا، ایک اور پھر اس آدمی نے یہ سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی جواب دیا کہ ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. خصوصاً جو عبادات ہیں، خصوصاً وہ احکامات جن کے اوپر اللہ نے عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، یعنی جو ہمارے ریچولز ہیں خصوصی طور پر. اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ ڈائٹنگ کر سکے، یا نماز میں سٹریچنگ اس لیے کر رہا ہے خوب اچھی طرح رکوع سجدہ کہ اس سے اس کا جو جسم ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جائے، یا اسی طرح صدقہ خیرات صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کی ناموری ہو جائے، کوئی شہرت مل جائے اس کو، زکات وہ ایسی جگہ دیتا ہے جہاں پر وہ یہ مشہور ہو کہ بہت سخی ہے، تو ایسے بنیادی فرائض کے ادا کرنے پر بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ سارے اعمال کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے اعمال ہیں، اللہ ہی کی خاطر ہونے چاہیے. ان کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہنا چاہیے، لوگوں سے نہیں لینا چاہیے. اور لوگ دے بھی کیا سکتے ہیں، لوگوں کے پاس کیا ہے، کتنا دیں گے اور کتنا ہم سنبھالیں گے. انسان کی ضروریات کیا ہے؟ دو وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے جگہ، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور کچھ بچوں کے لیے اور ضرورت کا. اور باقی انسان کے لیے جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ بال جان ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبردست موٹیویشن دی کہ تم دنیا کے لیے نہیں کرو کیونکہ یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، وہاں کے لیے کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کو ایک ایسا ٹارگٹ دیا گیا، ایک ایسا گول دے دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرو وہاں کے لیے اس سنبھالتے جاؤ، وہاں پر رکھتے جاؤ. وہاں جب وہاں شروع کرو گے استعمال کرنا تو زندگی کبھی ختم ہونے کی نہیں، اجر بھی کہیں ختم نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کہیں ختم ہونے والا نہیں، وہ جزا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور مکمل جزا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پوری پوری جزا، پورا پورا بدلہ. ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا کہ کوئی کام کرے گا اچھا، لیکن عمل نہیں کر سکا، کسی اور نے کر لیا. مثلا آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آیا، آپ سوچتے اچھا میں اس کو اٹینڈ کرتا، لیکن اتنے میں کوئی اور پہنچ گیا اس نے اٹینڈ کر لیا. تو یہ جو آپ کی صرف سوچ تھی کہ میں اس کی خدمت کروں گا یا میں یہ دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ لیتا ہے صرف سوچنے پر. اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کر لیا تو 10 نیکیاں، 10 سے لے کر 700 گنا تک. اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. مثلا اگر انسان کی ڈیوٹی ہے اور اس کو کوئی کام کرنا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، لیکن پھر کر لیتا ہے، تو وہ جو بری نیت کی تھی تو اس پر حساب نہیں ہوگا، اور جو کیا اس پر اس کو اجر مل جائے گا. اور اگر نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا اس کا اجر، یعنی اچھی نیت کر کے عمل کر لیا تو اجر 700 گنا تک جائے گا، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لے گا، اور نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے ایک برائی لکھے گا. یعنی اگر اس نے نیت کی پھر بری نیت پر ہی رہا تو ایک برائی لکھے گا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کتنی پاورفل چیز ہے، کہ انسان کے لیے عمل کے بغیر بھی باعث اجر ہے اگر وہ سچی نیت ہے. اسی لیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آ سکے کیونکہ ان کے کچھ عذر تھے، مجبوریاں تھیں، لیکن کوئی وادی تم نے پار نہیں کی اور کوئی قدم تم نے نہیں اٹھایا مگر یہ کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے. جو کچھ تم نے کیا، جتنا اجر تم نے کمایا، ان کو گھر بیٹھ کے وہ سارا اجر ملا کیونکہ ان کی نیت سچی تھی. وہ بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ آ نہیں سکے، لیکن اجر ان کو ان کی نیت کی وجہ سے ملا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ بگ تھنک کرنا چاہیے، نیکی کے اچھے اچھے کام اور بڑے بڑے کاموں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اور ہرس رکھنی چاہیے کہ میں یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں، اور اگر وہ ہو گئے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکے تو بھی اجر کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اور جیسے کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ انسان کے کام میں کوالٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح صدقہ خیرات، اگر انسان کسی جگہ مال خرچ کرتا ہے اور پھر ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، لوگوں میں سخی مشہور ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر مٹی کی تہ جم جائے، جب اس پہ زور کا بھی برسانی خوب پانی جیسے شاور اس پہ کسی نے کھول دیا، ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے، صدقہ کر کے جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی اس کا کچھ بھی اجر و ثواب ان کو نہیں ملتا. اور کافر قوم کو راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، یعنی جو اللہ کی باتوں کا انکار کریں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے، دنیا میں بڑا نام بھی کماتا ہے، بہت شہرت پاتا ہے، اپنے نام سے اسپتال بنواتا ہے یا مسجدیں بنواتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا یا دنیا میں ناموری پیدا کرنا یا شہرت چاہنا. اب کیا ہوگا کہ وقتی طور پر اس کا ایک اثر ہوگا، جیسے گرد و غبار ہوتا ہے تو سب کو پتا، آندھی چلتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں اس سے، پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آندھی بیٹھ جاتی. آندھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گرمیوں میں جب آندھی چلتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر بیٹھتی پھر بارش آ جاتی اور پھر وہ ساری مٹی جو ہے وہ دھل جاتی. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے تو ایک آندھی کی طرح اور ایک ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی، ہر شخص تک بات پہنچ جاتی، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گرد بیٹھ جاتی. کبھی ایسا نہیں ہو کہ اٹھی ہوئی گرد اٹھی رہے، گرد بیٹھتی ضرور ہے، کیونکہ بیٹھنے کے بعد پھر ایک اور چیز آتی ہے نیکسٹ، جس کا اگلی جنریشن آتی ہے اور پچھلے آثار سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑی شہرت پائی، لیکن اس کا اثر وقتی ہوا، اس دور کے لوگوں کو پتا چلا یا بعد میں ایک دو جنریشن نے یاد رکھا اور اس کے بعد سب دھل گیا، ختم، برابر ہو گیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگتی ہیں اور مثال کے طور پر اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سن میں ایسا اور ایسا کارنامہ کیا، بعد کے لوگ آتے ہیں اس نام کو پڑھتے ہیں، انہیں اس نام سے کیا دلچسپی؟ مثلا کوئی فرزانہ نسیم نے اتنے اتنی ڈگری حاصل کی، یا ایسا اور ایسا، ناموں کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، کبھی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کے ناموں کی، یا تختیاں لگی ہوتی ہیں، یا بعد میں آنے والوں کو جنہوں نے کبھی اس شخص کو دیکھا نہیں، انہیں اس سے کیا دلچسپی؟ اس پہ مٹی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلا آتا ہے اسے اکھاڑ کے پرے پھینکتا ہے، بات ختم، وہی چیزیں رول رہی ہوتی، کھل رہی ہوتی. اس لیے ہمارے دین نے یہ جو ہمیں بنیادی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو، چاہے نماز پڑھو، چاہے صدقہ خیرات کرو، چاہے انسانوں کی خدمت کرو، اگر تم اللہ کی خوشی کے لیے کام کرو گے تو ہی وہ عبادت قرار پائے گا، اور اگر کوئی اور مقصود ہے یا مطلوب ہے تو اس سے تمہیں بس وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کی کوئی کوئسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. احساس دلانا اور احسان جتانا. احساس دلانا پازیٹو ہوتا ہے، احسان جتانا نیگیٹو ہوتا ہے. احسان جتانے میں دکھ دینا ہوتا ہے، اور احساس دلانے میں دوسرے شخص کا ضمیر بیدار کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے کام کو پراپر طریقے سے کرے. مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کو اپنے کچھ احسانات یاد دلاتے ہیں، مثلا ماں کہتی کہ دیکھو تمہارا باپ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کے سارا دن کام کر کے تمہارے لیے کما کے لاتا ہے، تمہاری اسکول کی فیسیں دیتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں پڑھتے اور فیل ہو رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ احساس دلانا ہے تاکہ وہ بچہ پڑھ لے. احسان جتانا مقصود نہیں ہے. احسان جتانا کیا ہے؟ کہ انسان ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ٹیز کرنا، ٹارچر کرنا مقصود ہو، اپنی فرسٹریشن دور کرنا مقصود ہو، اور نتائج کی پرواہ نہ کی جائے. جو احساس دلانا ہوتا ہے نا، اس میں انسان اسی حد تک بات کرتا ہے جس سے مقصد حل ہو جائے، اس سے آگے نہیں جاتا، غیر ضروری باتیں نہیں کرتا. انداز بھی مثبت ہوتا ہے. انداز میں کسی کو ٹارچر کرنا یا ٹیز کرنا یا ٹانٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں دوسرے کے ضمیر کو جگایا جاتا ہے. جبکہ احسان جتانے میں دوسرے کو ذلیل کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، ٹارچر کرنا، ٹانٹ کرنا، تکلیف دینا، یہ سب چیزیں آتی. اور اگر کوئی بات ہو جی آپ پوچھیں.
اگر فارماسیوٹیکل کمپنی سے جو ہم فیورز لیتے ہیں، اگر تو ہم ہاسپٹل کے لیے لے رہے ہیں، مینز اس سے کسی دوسرے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، از اٹ جسٹیفائڈ؟ اور دوسرا یہ کہ جو میڈیسن میں ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور آلریڈی ہمیں پسند ہے، مطلب اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے اور پھر ہم کوئی فیور لیتے ہیں، لائک اگر وہ ہمیں کانفرنس میں لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں فیئر دیتے ہیں اور ہم کانفرنس میں اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم کچھ سیکھ کے آئیں گے اور اس سے مریضوں کو فائدہ ہوگا، تو وہ جسٹیفائڈ ہے کہ؟
جی، دو چیزیں ہیں اس میں. انسان کا ضمیر اس کو بہت اچھی طرح گائیڈ کرتا ہے خود. کہ مثلا آپ کے سامنے دو میڈیسنز ہیں اور آپ دونوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے اور یہ کم ہے، لیکن جو کم ہے اگر آپ صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں زیادہ بہتر کی بنسبت کہ اس میں، اس سے مجھے فائدہ ہے اس کو ریکمینڈ کرنے میں، مریض کو فائدہ کم ہے، تو یہ غلط بات ہے. اگر کوئی ایسی دوا ہے کہ جس میں مریض کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو وہ جسٹیفائیڈ ہوگا.
السلام علیکم. بعض اوقات ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو انڈیو لکھ دیے جاتے ہیں، ایک روٹین میٹر ہوتا ہے ہاسپٹل کا کہ جی لکھنے ہی لکھنے ہیں، جو کہ مریض کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو اسے سلے میں پھر کیا ہے؟
جی ہاں، اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں ایک امانت کا ایک کانسیپٹ ہے. اور امانت کیا چیز ہے؟ کہ انسان کا وہ عمل جس کو کرنے کے بعد اس کو امن نصیب ہو، چین ہو، اطمینان ہو، اس کا ضمیر پرسکون ہو. یہ امانت عبادات میں بھی ہے. مثلا وضو بھی ایک امانت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پوری طرح آزاد دھلنے چاہیے، کچھ بھی حصہ اس میں اگر چھٹ گیا، خشک رہ گیا جس کو دھونا چاہیے، اور کیئرلیسلی انسان نہیں پرواہ کرتا، تو وہ وضو میں خیانت کر رہا ہے. اسی طرح نماز بھی ایک عبادت اور ساتھ امانت بھی ہے. امانت کس طرح ہے کہ انسان جب پڑھے تو پورے پورے الفاظ ادا کرے اور وقت پر پڑھے اور پورے، یعنی کہ دو سجدے تو دو ہی کرے، اگر بھول جائے تو بعد میں سجدہ صاحب کر لے، پڑھے جب سلام پھیرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک امن ہو، تو اس نے اپنی امانت پوری کر دی. اسی طرح بہت سارے اور کام، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے، مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، کنسلٹیشن جو ہے وہ امانت ہے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ علاج کے دو تین طریقے ہیں، ایک سستا ہے، ایک مہنگا ہے، ایک اس سے بھی مہنگا ہے، اب آپ مہنگا علاج صرف اس لیے آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو فیور دے رہے ہیں، مثلاً آپ کا اگر کسی لیب والے کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے یا پھر کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہے یا پرسنٹیج ہے کوئی کچھ بھی، اور اس بنا پر آپ انیسیسری ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں، تو یہ خیانت ہوگی کہ آپ اس نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ مشورے میں آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے، جبکہ اس مریض کے حق میں فائدہ مند چیز جو تھی یا صحیح مشورہ کچھ اور تھا. تو ایسے موقع پر کوئی اور نہیں دیکھتا، کسی کو بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھے نہ مریض کو پتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو، نہ ہمارے سینئر کو، نہ جونیئر کو، نہ دائیں نہ بائیں، صرف ہمیں پتا ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک وقتی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، کہاں سے خریدوں، اور آپ کو دو تین جگہ پتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ 100% کوالٹی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن آپ اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے، کوئی اور بتا دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہے کہ وہاں کوالٹی ہے یا نہیں، اور کس لیے بتاتے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی. تو یہ خیانت ہوگی، مشورے میں خیانت ہوگی. اسی طرح یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وجہ سے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا، تو آپ اس کے آئندہ آنے والے فائدوں کو آپ اس شخص کے لیے دیکھ نہیں سکتے، جیلسی رکھتے ہیں اور اس بنا پر آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. مثلا کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے اچھا میں نے MBBS تو کر لیا، میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ سینئر ڈاکٹر ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ بچہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے علم تجربے نالج کی وجہ سے پتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، کوئی خاص مخصوص، لیکن آپ اس کو وہ نہیں ریکمینڈ کرتے، کوئی اور ریکمینڈ کر دیتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر اس فیلڈ میں یہ آ جائے گا تو اس میں پھر ہماری ویلیو نہیں رہے گی مثلا، یا یہ کہ کوئی اور وجہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ خیانت ہے، اس میں خیانت ہوگی، امانت نہ رہی. تو یہ ساری چیزیں ہماری نیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو نیت ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسا ہی پھل ہوتا ہے، کیونکہ اگر بیج کی طرح ہوتی ہے نیت، قرآن پاک میں نوا کا لفظ ہے گٹلی کے لیے، گٹلی سے ہی پودا نکلتا ہے، اس پودے سے ہی پھل، جیسی گٹلی ہوتی ہے ویسے ہی پھل آتے ہیں. اب اگر نیت اندر سے خراب ہے تو نتائج بھی خراب ہوں گے. اب اس کے ذریعے جو ہم فائدہ اٹھائیں گے وہ رسک یا وہ فائدہ جائز نہیں ہوگا، جب وہ ناجائز ہوگا تو اس سے جو آگے مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں کئی نقصان ہوں گے. تو ایک پوری زندگی انسان کی ایک ایسا، یعنی ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، اپنے ہی لگائے ہوئے ویب کے اندر انسان پھر ایسا پھنس جاتا ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا، حالانکہ وہ ویب ہوتا کمزور ہے، توڑنا چاہے تو انسان توڑ کے نکل بھی سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل پروفیشن میں نیت کا خالص ہونا کیا، یہ تو میں شروع میں اچھی طرح ایکسپلین کر چکی ہوں کہ انسان سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ وہ یہ کام کرنا کیوں چاہتا ہے. ویسے آپ دیکھیے کہ بہت سارے بچے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں میڈیکل کالجز میں، ان کو سیٹس بھی مل جاتی ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، ماں باپ کا پیسہ بھی لگتا ہے، گورنمنٹ کا بھی لگتا ہے، ٹیچرز کی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ان کی نیت کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے سرو کرنا ہے، وہ صرف ڈگری کے لیے، کہ دکھانے کے لیے ایک ڈگری چاہیے، نام کو لگانے کے لیے، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اب یہ جو نیت ہے یہ درست نہیں، اور اس کے لیے اتنی ایفرٹ لگانا اور اتنا ریسورسز کا خرچ کرنا، یہ سارا پھر ایک یعنی ٹریک غلط ہو گیا. پھر اس کے بعد تو جب انسان یہ فیصلہ کرے کہ اسے یہ پیشہ اختیار کرنا ہے، تو اس وقت وہ دیکھے کہ کیوں اختیار کرنا ہے، اور کیا وہ اپنے اس کے ساتھ سنجیدہ ہے، کیا وہ واقعی اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ وہ پریکٹس کرے گا بعد میں، اور اگر نہیں رکھتا تو وہ دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے، دوسرے کی سیٹ بھی لے رہا ہے، وہ ریسورسز کسی اور پہ لگتے تو شاید انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا. یہ الگ بات ہے کہ انسان سب کچھ کر لے اور پھر اس کو چانس نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سروس نہ کر دے سکے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر اس کی نیت ہی خراب ہے اور شروع دن سے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا کوئی نہیں، میں تو صرف ایک نام کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ جب اس فیلڈ کے اندر انسان آ جائے تو اس میں خالص نیت کیا ہے کہ انسان اجر کی خاطر، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کرے، تاکہ صرف اس تھوڑی سی سیلری یا دنیاوی بینیفٹ کے لیے نہیں، یا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جہاں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو، وہاں بھی جہاں سے اس کو بظاہر بہت بڑا فائدہ نہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیت سے تعلق رکھتی ہیں. ظاہر زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے جب وہ کر رہے ہیں تو پھر نیت دیکھی جائے گی نا، مارنے کے لیے کر رہے ہیں یا جلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر اس کی زندگی بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو بظاہر اگر ایک چیز تکلیف دہ عمل بھی ہے تب بھی پھر اس کی اجازت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف جو ہے اس کی اجازت ہے. جی کوئی اور سوال؟ جی بولیے.
میرا نام ڈاکٹر رکسانہ ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ اٹینشن سیکنگ کسی کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اعلانیتن کہ آپ کو چھپ کر بھی کرو، اعلانیہ بھی کرو، تو اس پہ آپ تھوڑا کیا ڈیمارکیشن ہونا چاہیے کہ کون سا کام ہم چھپ کے کریں اور کون سا اعلانیہ کریں.
جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے نا کہ وہ لوگ جو اپنے صدقات دن کو اور رات کو چھپے اور کھلے ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، تو کھلے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے سب کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ اوروں کو بھی خیال آئے وہ کام کرنے کا، اور وہ سب میری وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو مجھے ثواب ملے گا. اور کیونکہ ایک انسان اگر کسی کو اچھائی کا رستہ دکھاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں فنڈ میں یہ ڈالنے جا رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری شہرت، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب ہے یہ بھی وہاں ڈالے، تو میں نے اگر ڈالے اور مجھے دیکھ کے 10 اور لوگوں نے ڈالے تو 10 لوگوں نے جو کچھ ڈالا ان کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے وہ پیسہ وہاں ڈالا. ایسے موقع پر دکھا کر دینا جو ہے وہ باعث اجر ہے. اسی طرح فرائض کو دکھا کر اگر دیتا ہے انسان یا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. عموماً نفل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ دکھا کر کام کرنے میں اس کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ چھپا کر کرے. کیونکہ اٹینشن سیکنگ سے مراد میری یہ تھی کہ انسان پھر صرف ان کاموں میں دلچسپی لے جس سے اس کو کوئی توجہ ملے، کوئی تعریف کرے، کوئی معاوضہ ملے، اور ان چیزوں سے وہ منہ موڑ لے جہاں شدید ضرورت ہو لیکن کچھ ملنے والا نہیں، اس کو کوئی دنیاوی بینیفٹ نہیں، تو وہ درست ہے.
ہم عمل کر لیتے ہیں پھر بعد میں ریلائز کرتے ہیں کہ اگر ہم نیت اللہ کے لیے رکھتے تو ہمیں ثواب مل سکتا تھا، تو جو بعد میں نیت کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب
مل جاتا ہے پھر. جی یعنی ایک انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کرنے لگتا ہے اسے انجوائے کرتا ہے، پھر اس کو اللہ کا خیال آتا ہے کہ اس پر مجھے اجر مل سکتا ہے، پھر اس وقت تو اپنی نیت درست کر لیتا ہے تو اس پر اس کا اجر مل جاتا ہے. اسی طرح شروع میں نیت اچھی تھی، بیچ میں پھسلی، پھر اچھی ہو گئی، تو پھر انسان جس چیز پہ اختتام ہوگا وہ کاؤنٹ کی جائے گی.
السلام علیکم. کچھ نیکیاں انسان عادتاً کرتا چلا جاتا ہے، جیسے ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہر وقت سلام آتا جاتا، بھائی کسی کو جانتے نہیں، تو ہم نے تو انٹینشنلی تو نہیں کیا وہ، تو اس کے لیے بھی کیا ہمیں نیت کرنی پڑے گی؟
دیکھیے کہ جب آپ نے کسی کو دیکھا وہ کر رہا ہے تو آپ نے اس سے وہ عادت جب اپنائی تو کس لیے اپنائی؟ صرف اس لیے کہ لوگ پھر تعریف کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے اور انسان یہ کرتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے ہمارے بیک آف مائنڈ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، تو وہیں پر ہی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
وہ چیز ہم نے بچپن سے دیکھی لہٰذا ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا.
جی
ٹھیک ہے. اب مزید ہم کرتے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم تو جواب نہیں دیتے مگر ان کی نیت تو چھڑا رہی ہیں ہم کو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کچھ نیت نہیں ہوتی ہے.
ہاں تو بس ٹھیک ہے، ایک اچھی نیت ہے، لیکن پھر بھی اس کو کانشیسلی، اگر یعنی کہ ہر وقت انسان بہت ہی کانشیس رہے، لیکن اگر کانشیسلی ایک دفعہ کوئی چیز پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اس وقت سوچتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ سے میں بھی ایسا کروں گا، ویسے کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں بھی یہ کروں گا، اور اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا کہ میں اللہ کے لیے کروں گا. اب اس کے بعد جب وہ جا رہا ہے تو اس وقت اگر اس کے ذہن میں وہ لکھا ہوا نہیں آ رہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب اس نے سوچا تھا فرسٹ ٹائم، مثلا حج پہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے اس وقت نیت کی، ارادہ کیا اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بس میں بیٹھے تو آپ سوچیں اچھا اللہ کے لیے چڑھ رہا ہوں، اترے تو اللہ کے لیے اترا ہوں، یہ کر رہا ہوں تو اللہ، اس خلل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کام شروع کر رہے ہیں اور اس وقت آپ نے آپ کا قبلہ درست ہو گیا، جیسے نماز میں قبلہ درست کر لیتے ہیں نا آپ اس طرف ہے بس، اور اس وقت ہر وقت تھوڑی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا میں قبلے کی طرف منہ کر رہا ہوں قبلے کی طرف، تو نیت بھی بس ایک دفعہ اس خیال کا آنا پھر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر ہر وقت دماغ میں یہ کھچڑی نہ بھی پکے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہاں جی، ایک جان وہ ہے جس وقت یعنی کہ موجود ہے کنفرمڈ ہے، اور ایک وہ جس کا ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ آئے گا بچہ یا نہیں آئے گا، تو وہ چیز جو یقینی ہے اس کے لیے ایک غیر یقینی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے.
ایک فیمیل ڈاکٹر کا سوال ہے کہ کیا مردوں کو ایگزامن کرنے میں کہ بیماری کا پتہ چل جائے کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، ضرورت پڑنے پہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اگر کوئی اور نہ ہو اور آپ ہی ماہر ہوں.
ایک کوسچن ہے، انسانی اعضاء کا جو ڈونیٹ کرنا ہے یہ کس حد تک؟
ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو ایک جان بچاتا ہے وہ گویا ساری انسانیت کو بچاتا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور میڈیکل پیشے میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت، اچھی نیت کا جو ثواب ہے، کہ کسی بھی انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ لوگ اگر ساری زندگی بھی بہت کچھ کرتے رہیں تو اس ثواب کو شاید نہ پہنچے. یعنی انسانی جان کو بچانا اور اس کو دکھ درد اور تکلیف سے نکالنا بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اب یہ ہے کہ سوال کیا تھا کہ
انسانی اعضاء کیا اعضاء،
تو اعضاء کی تبدیلی جو ہے یہ اس میں دو اوپینین ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جائز اور ایک ہے ناجائز. جو کہتے ہیں جائز ہے اور جس کی طرف میرا اپنا دھیان ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے ہو، لیکن کسی اور کی جان قربان کر کے نہیں. ان یہ نہیں کہ ایک اور کو مار کے جس کی قیمت کم ہے. اب تو کہا جاتا نا کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کی قیمت اتنی اور کوئی امریکن ہے تو اس کی قیمت ویلیو، انسانوں کی بھی ویلیو ڈٹرمن کی جاتی ہے نا، تو اگر اس قوم کا بندہ ہے تو اس کی یہ ویلیو، اور اگر اس قوم کا بندہ ہے تو اس کی، تو ٹھیک ہے وہ فلاں حبشی ملک ہے وہاں تو ویسے ہی کوئی زندگی کی سہولتیں نہیں، لہٰذا ان کو پکڑو اور اغوا کرو اور ان کے گردے نکال کے کسی اور کو لگا دو جو کہ جن کی ویلیو بہت زیادہ، تو یہ درست نہیں. ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو ایک قیمت ہے. ہاں اگر ایک انسان کے کسی عضو کو اگر دوسرے میں ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو یہ جائز ہوگا، لیکن اگر وہ مرنے کے کنارے پہنچ جائے یا اس کی ہیلتھ کو سخت قسم کا ڈکلائن ہو جائے تو وہ درست نہیں ہوگا.
سچا ایک یہ تھا کہ
یا کچھ جو مرنے کے بعد نکال سکتے ہوں لے سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ایک ڈاکٹر کا یہ سوال تھا کہ اگر کلینک ان کی کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں جو لوگ پیشنٹس آتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، تو کیا ان سے فیس زیادہ لی جا سکتی ہے تاکہ غریب پیشنٹس کے ان پیسوں سے مدد کر دی جائے؟
لی جا سکتی.
کیا وینٹیلیٹر میں مریض کو رکھنا جائز ہے؟
میں اسلامی نظریاتی کونسل میں 4 سال رہی ہوں اور وہاں پر یہ ایشوز بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے رہے، اور یہ ایشو بھی بہت دیر تک اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر بہتر طور پہ جج کر سکتا ہے کہ اب مریض کس سٹیج پر ہے. اب اگر کوئی اپنی ایک نیچرل ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے اور ساری سمٹم اس کی طرف جا رہی ہے تو اس کو کیوں پرولونگ کر دیں، مت ڈالیں. اور اگر آپ سمجھتے کہ ایک ینگ شخص ہے اور اس کو اگر اس پہ ڈالا جائے گا ریکور کر جائے گا تو ضرور زندگی بچائیں. پھر وہی بات، نیت کیا ہے؟ ایک جان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے، گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشنا ہے. یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو اس وقت انسان صرف سستی کے مارے کہے کہ کیا اب ڈالنا، مری جائے گا مرنے دو، مرنا تو ہے ہی نہیں، وہ غلط ہوگا. لیکن پھر ڈاکٹرز یہ بیسٹ جج ہیں کہ کس وقت کس کو ڈالنا چاہیے اور کس کو نہیں ڈالنا چاہیے.
اور یہ کہ ایک حکیم سے کسی نے علاج کروایا، ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، اور پھر جنہوں نے کوئی دوا دی اور کوئی ٹائمنگ اور کوئی کوانٹیٹی اور کوئی تعویذ بھی دیا جس میں کچھ نوٹ لکھا ہوا تھا اور کچھ مقرر کر کے پڑھنے کو دیا، اور پھر کہا کہ چیل کو کھلانا ہے ہفتے یا جمعے کو، تو کیا اس قسم کا علاج جائز ہے؟
اس معلوم نہیں کیا لکھا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے یا ایسی خرافات لکھی جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں لکھنا اور اس سے علاج کرنا درست نہیں ہے.
کیا بچے کو ابارٹ کرایا جا سکتا ہے؟ اگر غلطی سے ہو گیا پتا نہیں تھا تو پھر اس کا کوئی کفارہ ہے؟
اس کا جو بچے کو ابارٹ کرنے کا خاص طور پر اگر روح پڑ چکی ہو تو اس کی دیت ہے. اور اس پہ پورا فتویٰ میرے پاس موجود ہے, اتفاق یہ ہے کہ میں لائی نہیں, اس پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا کہ کس پر کیا آئے گا, یعنی اس میں اگر شوہر بھی انوالوڈ ہے, عورت خود انوالوڈ ہے, ڈاکٹر انوالوڈ ہے, کون کون ہے, اگر 10 لوگ بھی انوالوڈ ہوں تو 10 کے 10 پہ دیت آئے گی, 10 کے 10 کو اس کا وہ بھرنا ہوگا. تو کیونکہ انسانی جان کی قدر و قیمت بہت ہے, جیسے ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا اعلیٰ ترین اجر و ثواب کے لحاظ سے کام ہے, اسی طرح ایک جان کا قتل کرنا بدترین جرم ہے. تو اس پر اگر کوئی واقعی انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کو دے سکتی ہوں, آپ آگے دے سکتے ہیں, میرے پاس انگلش اردو دونوں میں موجود ہے فتویٰ.
اور ایک یہ تھا کہ اگر پیشنٹ از ڈائنگ تو کیا اس کی سفرنگ کو
کم کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ ٹرنکلائزر دیں, پین کلر دیں, کچھ دیں.
کچھ لوگ استاذہ جیسے کرتے ہیں کہ وہ بائی انجیکشن پھر ان کو پٹ دیم ٹو سلیپ تاکہ وہ سفرنگ سے بچ جائے,
تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں.
اینڈ ون سلیپ از پٹنگ دیم ٹو سلیپ دیٹ دے,
دیکھیں وہ ہم ان سے زیادہ ہم خود پیس میں ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں سفرنگ, ان پہ جو گزر رہی ہے وہ تو ان کو ہی پتا ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے کسی بھی موڑ پر کسی بھی لمحے کسی کو اگر کسی تکلیف سے ریلیف دیتے ہیں تو وہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. پٹ دیم ٹو ڈیتھ,
جی جی,
نو دیٹس ناٹ الاؤڈ. ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے اور اس کو آپ جلدی کرنے کے لیے مار دیتے ہیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہو گیا اور اتنے زخم تھے کہ وہ تکلیف بہت تھی, تو اس نے کیا کیا, تلوار کو اپنے اندر مارا اور اپنی جان نکال لی. تو آپ نے اس کو خودکشی کا کیس قرار دیا اور اس کو شاید اس کا جنازہ نہیں پڑا یا اس کے لیے دعائیں بخشش نہیں کی, اور مجھے پراپرلی یاد نہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی نے کہا وہ شہید ہے تو آپ نے کہا نہیں وہ شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے جلدی کی, یعنی خود کو مار لیا. تو اپنے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی اس کو انجیکشن کے ساتھ ختم کرنا درست نہیں ہے. جانور کو تو ویسے بھی مار سکتے ہیں, کل کر سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں, کچھ جانور کی زندگی تو جانور کی, لیکن انسانی زندگی اور انسانی جان کی قیمت. جہاں غریب پیشنٹس آتے ہوں تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں, بس وہ ڈیزرونگ ہو, ضروری نہیں کہ ایک ایک مریض کے ہاتھ میں دی جائے. اگر کٹھی دوائیاں لا کے آپ نے رکھ دی جو آپ کو یقین ہے کہ وہ صرف مستحق غریبوں کو ہی دی جائیں گی, اس میں سے کوئی اور نہیں لے گا, تو وہ ہو جائے گی, اونرشپ ضروری نہیں.
سوال تھا کیا لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا سکتی ہیں؟
کوئی محرم ہو تو جا سکتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے منع کیا گیا نا, تو اگر کہیں پر پروٹیکشن کا آپ کے پاس انتظام ہے تو ٹھیک ہے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہماری کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ہم اس میں ہم ڈونیشنز بھی لیتے ہیں اور ہم زکات بھی الگ سے لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور ہم اکاؤنٹس بھی اپنے دونوں کے الگ الگ رکھتے ہیں کہ ہمارا چیریٹی اکاؤنٹ الگ ہے اور زکات اکاؤنٹ, لیکن اس میں بھی کبھی کبھی مکسنگ ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم نے اب زکات کا اکاؤنٹ رکھا ہے, اب ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جیسے سول ہاسپٹل ہے وہاں پر اتنا ٹرن اوور ہوتا ہے کہ ہم یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا مسلم ہے کون نان مسلم ہے, تو اس کیس میں ہمارا پھر یہ اکاؤنٹس کا جو ہم الگ الگ, تو ہماری نیت اس میں کیا ہوگی؟ ہم نیت تو ہم اپنی صحیح کر رہے ہیں کہ ہم الگ اکاؤنٹ الگ الگ کر دے رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر مکسنگ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ پروپورشن دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کل کتنا ہے, چیریٹی میں کتنا ہے, زکات میں کتنا ہے, اور پیشنٹس میں سے مسلم کتنے نان مسلم کتنے ہیں, اگر اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے خرچ کیا ہے تو نیت بس کر لیجئے کہ ان کے لیے چیریٹی اور ان کے لیے زکات ہے تو ٹھیک ہے, یعنی اوور آل آپ حساب کر لیجئے پھر.
جی اوور آل
ایک ایک بندے کا تو مشکل ہے, لیکن اوور آل آپ اپنی پرسنٹیج دیکھ لیجئے کہ پیشنٹس کی پرسنٹیج کیا تھی اور آپ کے جو پاس فنڈز تھے ان کی کیا تھی,
کیونکہ اسی وجہ سے ہاسپٹلز وغیرہ کو زکات کی ڈونیشنز جو ہے نا اس وجہ سے کم آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر نان مسلمز کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم زکات ہم وہاں پر نہ دیں.
نہیں تو نیت پھر نیت ہی کی بات ہے, جی کہ آپ اس میں نیت کر لیں کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں مسلمز پر وہ زکات میں سے ہے اور دوسروں کے لیے باقی چیریٹی میں سے.
جزاک اللہ خیر. امام صاحب وغیرہ مطلب بہت نیک, آپ کو پتا ہو کہ امام مسجد ہیں اور کوئی ایسا شرک ورک کا وہ نہ ہو, اور تھوڑی بہت جیسے مدد لینے کو دل چاہے, لیکن اس کے بعد وہ بات بھی ہے کہ شرک اور آپ کا اپنا رابطہ اللہ سے اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم مطلب خود بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو ہو جائے گا کام, کیا وہ بھی شرک میں ہوگا؟
نہیں مدد لینا شرک میں نہیں ہوگا، لیکن وہ حدیث یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی ان کو کوئی روکے گا نہیں، سیدھے چلے جائیں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ لا یسترقون، جو کسی سے اس طرح کی مدد طلب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ جو جس مدد کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لا یسترقون یعنی کسی سے رکیہ کرواتے نہیں ہیں، خود پڑھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے اذکار بتائے ہیں، خاص طور پر کسی کے پاس اس غرض سے نہیں جاتے، قرآن و سنت میں سارے علاج موجود ہیں،
لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے کو اس قابل نہ پاتے ہوں، ظاہر اتنی اہلیت،
دیکھیے جس کا بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا وہ اس قابل ہے، اور وہ بندہ اس قابل ہے کہ اللہ کو پکارے اور دعا کرے اور ذکر پڑھے، جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے،
کیونکہ جو بھی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا وہ شو تو یہی کرتے ہیں ہم اللہ والے ہیں اور ہم شرک نہیں کرتے، اور
ہم کیوں نہیں اللہ والے، ہم کسی غیر اللہ والے ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں سب، ہم بھی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں،
بیوہ مطلب ابھی اصل میں ان کے ساتھ یہ کیس ہوا ہے، ہسبینڈ کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور مطلب الحمدللہ یہ اپنے آپ کو شاید اس قابل پاتی ہوں کہ اگر ان پہ زکات مطلب اب یہ دیں یا نہ دیں،
جو ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اور وہ ہیں، لیکن ابھی منتھلی کوئی ایسی انکم کا وہ نہیں ہے اور دوسرے ہی وہ کر رہے ہیں مدد، تو کیا مجھ پہ زکات وہ ہوگی جو میرے شوہر کے مطلب ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اس پر؟ میں
اگر وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو پھر زکات ہوگی، اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا۔
ایک لڑکی شادی سے پہلے خود کماتی ہے تو کیا اس کو والدین کو دینا ہوگا یا وہ ساری انکم خود رکھ سکتی ہے؟
خود رکھ سکتی ہے ساری، اور شوہر کو بھی دینے کی ضرورت نہیں، خود رکھ سکتی ہے۔ جو کوئی کماتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے لہا ما کسبت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا حق ہے، وہ خود رکھ سکتی، لیکن انسان اپنے، قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا محروم کا، آس پاس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی انسان خوش کرتا ہے، مال اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف جمع ہی کرتے جائیں، مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کی جائیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جنرل دعا ہی کافی ہو جاتی۔ جی ہاں، چلیے، آپ سب کو بہت شکریہ، یہ کتاب میں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں اور ان کو شفا حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو یہ دوائے شافی بہت ہی زبردست کتاب ہے انسانی دلوں کے امراض، کیونکہ بہت سے مرض خصوصاً ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل سے شروع ہوتی ہیں، اور دل پر کچھ چیزوں کا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی۔ تو اس کتاب باہر موجود ہے، اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا کہ کچھ اردو تھوڑی بہت مشکل تھی، اس کی سی ڈی بھی موجود ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اسی طرح نیت کے ٹاپک پر، اچھی نیت اچھا پھل، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا، تو انشاءاللہ مددگار ٹاپکس ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہیں۔
ڈاکٹر فہد، ایک آخری سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کہ وہ نماز روزہ تو نہیں کرتے لیکن حقوق العباد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جان کا بچانا، انسانیت کا بچانا ہے، اس جان بچانے کے تو بہت کام کرتے ہیں لیکن نماز روزہ نہیں کرتے،
کرنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو اپنی عبادت کے جو اس نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنے چاہیے، یعنی بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت تو ایک طرف بندوں کی خدمت، بندوں کی خدمت عبادت تبھی بنتی ہے جب اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اگر ہم اسی کا حق نہیں دے رہے تو پھر باقی تو حق کیسے کیا ہوگا، اور باقی اس کا انجام معاملہ وہ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اللہ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے، یہ اس کو پتا ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پر احسان مند ہونے کے لیے، شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کر کے جائیں اس دنیا سے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب کا شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔